الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. اسلام مذهب میں صفائی پاکی نظافت اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. بعض حدیث شریف سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صفائی یعنی پاکی طہارت یہ آدھا ایمان ہے. ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے اور ہمارے دین کا بنیادی فریضہ نماز ہے. وہ تو طہارت کے بغیر صحیح ہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ایک مسلمان کی زندگی ہر وقت طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہونی چاہیے. طہارت ایک ظاہر میں ہوتی ہے, دوسری باطن میں ہوتی ہے. دونوں طرح کی طہارت ہمارے دین کے اندر ضروری ہے. قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں غسل کو بہت ساری صورتوں میں فرض قرار دیا, بہت ساری صورتوں میں غسل کرنا سنت قرار دیا گیا, بہت سارے حالات میں غسل کرنا مستحب قرار دیا گیا. کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے کہ غسل کرنے کو عبادت کا مقام عطا فرمایا, کہ آدمی غسل کرے ثواب کمائے نیکی کمائے, بلکہ فرض کا بھی درجہ دیا گیا. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اگر تم کو جنابت اور ناپاکی ہو جائے تو غسل کرنا فرض قرار دیا گیا. دنیا میں شاید کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ غسل کرنے کو فرض کا مقام دیا گیا ہو. جمعہ کے دن غسل کرنے کو سنت قرار دیا. حاجیوں کے لیے عرفات کے میدان میں غسل کرنا سنت قرار دیا. کتنی بڑی چیز ہے کہ غسل کو سنت یعنی عبادت کا درجہ اور مقام دیا گیا. یہ اسلام کی صفائی اور پاکیزگی کا نظام ہے. پانچ وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی تو صفائی اور وضو کے ساتھ فرض فرمائی. اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. نماز کی جب تم تیاری کرو, چہرہ دھو, ہاتھ دھو, پیر دھو, سر کا مسا کرو, اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور پہلے سے وضو ہو اور اس سے کوئی عبادت کر لی ہو اور دوسری نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرنے کو نور علی نور بتلایا گیا ہے. کہ پہلے سے وضو ہے پھر بھی آپ دوبارہ وضو کرو, پہلے وضو سے کوئی مقصود عبادت کر لی ہے, نفل پڑھی, سنت پڑھی, فرض پڑھی, کوئی بھی عبادت کی, اور پھر وضو ہے اور دوسری نماز کا وقت آیا تو وضو کے اوپر وضو کرنا نور قرار دیا گیا, ثواب قرار دیا گیا. ایک آدمی نیت کرتا ہے اور نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے تو یہ وضو کرنا عبادت بن جائے گا, ثواب بن جائے گا. وضو کے اندر جہاں ظاہری صفائی ہے وہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو کی برکت سے مومن کے گناہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں, گناہ کی صفائی ہو جاتی ہے. وضو میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو اسلام میں طہارت, پاکی, صفائی, نظافت بہت اہمیت رکھتی ہے, بڑا اہم مقام رکھتی ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے دین کے اندر جمعہ کے دن غسل کرنا ایک زمانے تک فرض تھا, فرض تھا جمعہ کے دن غسل کرنا. پھر بات کے اندر آہستہ آہستہ جمعہ کا غسل سنت ہو گیا. جمعہ کے دن بڑا مجمع ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں. مسجد نبوی شریف چھوٹی تھی, چھت بھی نیچی تھی, لوگ موٹے اونی کپڑے پہنتے تھے, گرمی کا موسم ہوتا تھا, بڑا مجمع ہوتا تھا تو مسجد میں بدبو کا ماحول ہوتا تھا, تو غسل کرنے کو فرض قرار دیا گیا. پھر بعد میں چل کر جمعہ کا غسل سنت ہو گیا. اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں جس پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. جمعہ کی مبارک گھڑیاں ہیں, نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. ایک مرتبہ پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح صفائی مت کرو، یہودیوں کے طرز پر، یہودیوں کے انداز پر صفائی مت کرو۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہودیوں کے طرز پر صفائی کا کیا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے مکان کو صاف کرتے ہیں لیکن آنگن، گھر کے پیچھے والا حصہ، گھر کا اڑوس پڑوس، اس کو وہ لوگ میلا اور گندا رکھتے ہیں۔ گھر کے آنگن میں پیچھے دائیں بائیں گندگی رکھتے ہیں، تو کہا یہ یہودیوں کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ تم مکان کی صفائی رکھو، گھر کے آنگن کی صفائی رکھو، گھر کے پیچھے والے حصے کی صفائی رکھو، دائیں طرف بائیں طرف پیسج کی باڑے کی صفائی رکھو، یہ اسلامی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بتلاؤ کہ آج اس حدیث پر عمل کرنے میں ہماری کتنی کوتاہی ہے۔ مسلمانوں کے آنگن، مسلمانوں کے باڑے، دائیں بائیں کیسی گندگی ہوتی ہے، کیسی گندگی ہوتی ہے، صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت، صفائی، نظافت کا اہتمام عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صفائی، طہارت، پاکی، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے، ناخون، بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال 40 دن سے زیادہ اوپر ہو جائے تو وہ حرام کے قریب گناہ ہو جاتا ہے۔ بدن کی صفائی اسلام نے کیسی سکھائی؟ 40 دن مت ہونے دو، بغل کی صفائی کرو، ناف کے نیچے کے بال صاف کرو، ناخون صاف کرو۔ کتنا اہتمام فرمائے کہ ایک مسلمان کی باڈی، بدن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ناخون کاٹ لے گئے اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے، خوشبو بہت پسند تھی حضور کو، خوشبو کو استعمال کرنا، یہ پورا صفائی کا نظام ہے اسلام کا۔ بال کاٹو، ناخون کاٹو، بغل کے، ناف کے، سارے بالوں کی صفائی کرو۔ ہمارا مذہب ہمیں میلا، گندا، کچیلا رکھنا نہیں چاہتا، مذہب ہمارا صفائی چاہتا ہے، پاکی چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی مبارک تعلیم ہے۔ قبا مدینۃ المنورہ کے اندر ایک جگہ ہے، پہلے مدینہ سے باہر تھی یہ جگہ، اب تو مدینہ منورہ اتنا بڑا ہو گیا کہ قبا بھی مدینہ کے اندر شامل ہو گیا۔ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو قوبا میں کئی دن تک مقیم رہے، پھر مدینہ میں داخلہ ہوا. حضور جب مدینہ پہنچ گئے تو قوبا والوں کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد کے نمازی ایسے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. تو مسجد نبوی شریف سے قوبا کی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر کے قوبا والوں کو پوچھا کہ تم کیسے صفائی حاصل کرتے ہو، کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف فرمائی، تم کس طرح صفائی حاصل کرتے ہو. تو قوبا کے لوگوں نے بتلایا کہ وہ جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی استعمال کرتے ہیں، مکمل طہارت کرتے ہیں. اللہ کو ان کی یہ طہارت اتنی پسند آئی کہ قرآن میں باقاعدہ ان کے لیے آیت نازل فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اب اس زمانے میں ڈھیلے کا دور نہیں ہے تو اس کا کتنا اچھا بدل آ گیا، ٹوائلٹ پیپر، ٹیشیو پیپر، یہ اس کا بدل ہے. حسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر، ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے وہی چیز حاصل ہوگی جو ڈھیلے استعمال کرنے میں حاصل ہوتی ہے. اسلام صفائی سکھاتا ہے، طہارت سکھاتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ایک حدیث پر تو آپ نے عمل کا وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ گھر کے آنگن باڑا دایاں بایاں سب طرح صفائی کریں گے، یہ اسلامی طریقہ ہے. اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو میونسپل کارپوریشن کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور ہمیں اسلامی نظام صفائی کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. ایک اور حدیث میں آپ کو بتلاتا ہوں، وعدہ کرو گے عمل کرو گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر جو تنکے پڑے رہتے ہیں، معمولی کچرا، معمولی تنکا، تو جو آدمی مسجد کے اندر سے یہ تنکے، کچرا وغیرہ، گندگی اٹھا لیتا ہے تو قیامت کے دن جب اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو نیکیوں کے پلڑے کے اندر مسجد سے اٹھائے ہوئے تنکے بھی رکھے جائیں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے اعمال وزن کیے جاتے ہوئے دیکھے. مستقبل کی چیزیں اللہ نے حضور کو دکھلائی، کہ میں نے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوتے ہوئے دیکھا تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو مسجد سے تنکے اٹھا لیتے ہیں تو کہا وہ نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھے جاتے ہیں اور اس کو بھی نیکی کے ساتھ اللہ کے یہاں تولا جاتا ہے. کتنی بڑی نیکی کا کام ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر سب مسلمان اس حدیث پر عمل کر لیں تو مسجد میں صفائی کے خادم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر سارے مسلمان اس سنت پر ثواب پر عمل کر لے تو مسجد میں صفائی کے خادم کی ضرورت ہی نہیں. ثواب سمجھ کے کرو. مسجد میں جو گندگی نظر آئے اس کو خود اٹھا لو, خود اس کی صفائی کر لو. یہ چیز قیامت کے دن جب ہمارے نیکیوں کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا جائے گا. ایک حدیث اور سن لیجیے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا. لوگ تھوکتے ہیں تو بلغم نکلتا ہے. کچی مسجد کی مسجد نبوی شریف, تو مسجد نبوی شریف کی دیوار پر بلغم لگا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے اس بلغم کو صاف فرما دیا. سن رہے ہو, امام الانبیاء ہے, نبیوں کے سردار ہے, مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو اپنے نورانی اور مبارک ہاتھ سے حضور نے اس بلغم کی صفائی فرمائی. اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں خوشبو لگا دی. اب اگر ہر مصلی اہتمام کر لے کہ مسجد میں جہاں بھی گندگی نظر آئے صاف کر لینا, ہماری مسجدیں کتنی صاف ستھری ہو جائے. آج تو لوگ پان کھا کر کے, گٹکا کھا کر کے, اور جو ہے دوسری غلط چیزیں کھا کر باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں تھوکنے ہی آتا ہے. ان کو تھوکنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی, کلی کی کوئی جگہ نہیں ملتی, مسجد میں اسی مقصد سے آتا ہے اور یہاں آ کے تھوکتے ہیں. کیسا گندا کر دیتے ہیں مسجدوں کو. بہت بری عادت ہے, بہت بری عادت ہے. صفائی کرو مسجدوں کی, صفائی کا اہتمام کرو. اس پر اللہ تعالیٰ بڑی نیکی اور بڑا ثواب عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صفائی کا اہتمام فرماتے تھے, صفائی کو پسند فرماتے تھے, اور نظافت کو حضور بہت پسند فرماتے تھے, بڑا پسند فرماتے تھے. بال میں حضور کنگھی کرتے تھے, ہاتھی دانت پر. ہاتھی کے دو دانت, ایک اندر چبانے کے ایک دکھانے کے, وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی, کان منل آج, اور اس سے آپ اپنی داڑھی اور بال مبارک ٹھیک رکھتے تھے. دیکھیے کتنی صفائی کا اہتمام, داڑھی مبارک کی صفائی, بال مبارک کی کنگھی, کیسا اہتمام ہوتا تھا. بلکہ آگے کی بات سنیے, ہم سیرت کے جلسے بہت کرتے ہیں, مضامین بھی بہت لکھتے ہیں. یہ سیرت جو زندگی میں زندہ کرنا ہے اس پر دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں مت آؤ. لہسن پیاز کھا کر مسجد میں مت آؤ, اس لیے کہ اس کے منہ میں سے بدبو نکلے گی. اور یہاں رحمت کے نورانی فرشتے ہیں, فرشتوں کو اس بدبو کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی. اسی لیے لہسن پیاز کچی کھانا ہو ایسے وقت پر کھاؤ کہ نماز کا وقت قریب نہ ہو, عشاء کے بعد کھانا کھاؤ اس کے ساتھ کھا لو, اور اگر کھا لیا تو اچھی طرح منہ کی صفائی کرو, اور منہ کی صفائی کر کے مسجد کے اندر آؤ تاکہ کسی کو ہماری بدبو سے تکلیف نہ ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھا کر بدبو والے منہ سے مسجد میں آنے سے منع فرمایا, صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا, تو پھر بیڑی سگریٹ کی تو کہاں سے اجازت ہوگی کہ لوگ بیڑی پیئے سگریٹ پیئے اور بدبو کے ساتھ مسجد میں آ جائے. بعض مرتبہ کوئی بیڑی سگریٹ ماسٹر نماز میں بازو آگے آ جاتا ہے تو ہمیں تو نماز پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے, چکر آنا شروع ہو جاتا ہے چونکہ ہم عادی نہیں ہیں اس سے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم انسانوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ اس طرح بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو والا پان ایسی چیزیں کھا کر کے مسجد میں آئے, بدبو کے ساتھ آئے, مسجد کی نالیوں کو بیت الخلاؤں کو گندا کرے, یہ بہت بڑا غلط طریقہ ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے, سدھرنے کی ضرورت ہے. مدینہ طیبہ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار لے جا رہا ہے. پتہ کہ لوگ مدینہ جا کر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں ہیں, وہاں سگریٹ باہر حرم مقدس میں صحن مقدس میں وہاں سگریٹ کے نشان ہوگا اور اس کے اوپر ایسا نشان ہوگا یعنی سگریٹ کی پابندی, چونکہ ہر ایک کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے سگریٹ کا نشان بنایا اور اس کے اوپر یوں نشان بنا دیا کہ یہاں کوئی پیے نہیں, اور ساتھ میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. مدینہ منورہ میں جا بجا ایسے بینر لگے ہوئے, مسجد نبوی شریف میں بھی, صحن شریف میں بھی, استنجا خانے کے قریب بھی, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور بازو میں سگریٹ ہے اور اس پر نشان ہے کہ کوئی آنا پیے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی گندی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. حرام بنانا پابندی شریف سلامت سمجھو. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے مذہب میں صفائی طہارت پاکیزگی کا بڑا اہتمام ہے, بڑی اہمیت ہے. مسجدوں کو صاف رکھو, بدن کو صاف رکھو, کپڑے صاف رکھو, گھروں کو صاف رکھو, گھروں کے آنگن باڑے دائیں بائیں کو صاف رکھو. یہ اسلامی طریقہ ہے, یہ ایمانی تقاضا ہے اور اللہ کو یہ پسند ہے. اچھا ایک حدیث اور بتلاؤ, وعدہ کرو عمل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی کو کسی نے پوچھا, بڑی دھیان سے سننے کی حدیث ہے. دیکھو ہمارے حضور کی زندگی کیسی تھی, پاک بیوی کو پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے باہر سے تو اول کام کیا کرتے تھے, اول عمل کیا ہوتا ہے؟ جواب سمجھنے سے پہلے تھوڑا پس منظر سمجھو تو صحیح سمجھ میں آئے گا. حضور تمام بیویوں کے لیے الگ الگ روم بنوائے تھے, الگ الگ کمرے تھے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے جاتے جس بیوی کی باری ہوتی ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضور آئے تو بہت سی مرتبہ یہ ہوتا کہ حضور اور پاک بیوی دو ہی ہے اور کوئی نہیں. مہمان بھی کبھی مہمان ہوتے وہ چلے جاتے, ورنہ جنرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پاک بیوی ہے. تو پوچھا گیا کہ حضور جب مکان میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا تھا؟ بیوی جان نے بتلایا, ہماری اما جان نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے. سب سے پہلا عمل مسواک. آگے کی بات سنو, کیوں مسواک کرتے تھے؟ اس لیے مسواک کرتے تھے کہ گھر میں تشریف لانے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دینا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں, اپنی بیوی کو بوسہ دینا ہے تو منہ کی بدبو سے بیوی کو تکلیف نہ ہوے, اس لیے اللہ کے نبی پہلے مسواک کرتے تھے. حالانکہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں کبھی بدبو ہو؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. ہمیشہ اس نورانی منہ سے نور نکلتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھو کہ گھر میں آئے, بیوی کو بوسہ دینا ہے تو مسواک کیا, منہ کو ایک دم تازہ کیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دیا. یہ کئی حدیثوں میں ہے, ایک نہیں کئی حدیثوں میں. کتنی صفائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب تو ہم لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کھا کر مسجد کے گلاس سے پانی پیتے ہیں, تو ہمارے بعد جو آدمی آئے گا جو ہمارا تبرک والا گلاس استعمال کرے گا وہ بیچارے کو بدبو بھی تبرک میں رہنی پڑے گی. اور بعض بیڑی ماسٹر ایسے ہیں, سگریٹ ماسٹر, کہ مسجد کے بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے کس لیتے ہیں مزے سے, اور وہ اتنی بدبو ہوتی ہے کہ بعد میں اگر کوئی استنجے میں جائے گا تو استنجے خانے کی بدبو مغلوب ہوگی, سگریٹ کی بدبو غالب ہوگی. ایسی بدبو استنجا خانے میں بھری رہتی ہے. مسلمانوں, یہ اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے, طہارت, نظافت, صفائی, پاکیزگی. اس کو زندہ کرنے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. یہ کچھ باتیں ہو گئی ظاہری طہارت کے مطابق, ساتھ میں باطنی صفائی بھی ہو. باطن دل ہمارا صاف ستھرا ہو یہ بھی بہت ضروری ہے. آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے کہ جو نیا طبقہ ہے وہ لوگ ظاہر کی صفائی کی بہت فکر کرتے ہیں, اشراف کرتے ہیں بہت سے لوگ, تبذیر کرتے ہیں بہت سے لوگ ظاہر کو صاف رکھنے میں, ٹپ ٹاپ میں, سجانے میں اشراف اور اڑانے کی حد تک خرچ کرتے ہیں. یہ بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. کھولو اشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اڑاؤ مت دولت کو, اڑانے والے شیطان کے بھائی. شاندار کپڑے ہوں گے, ایک سے ایک پرفیوم اور عطر لگیں گے, صفائی بیوٹیشین کے پاس جا کے کروائیں گے. لیکن جتنی ظاہر میں صفائی کریں گے اتنے ان کے دل کالے اور گندے اور میلے رہتے ہیں. دل میں کینہ ہے, حسد ہے, تکبر ہے, دوسروں کے لیے گندے جذبات ہیں. باطن اور دل گندے اور میل سے بھرے ہوئے رہتے ہیں. جس طرح اسلام میں ظاہر کی صفائی اہم ہے، اتنی ہی باطن کی صفائی بھی ضروری ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے جنت کی نعمت بیان کی، پھر فرمائے جنت کس کو ملے گی، کس کو جنت ملے گی؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، جس نے اپنے دل کو باطن کو پاک صاف کیا، اللہ ایسے لوگوں کو یہ جنت عطا کرے گا. دل بھی صاف رکھو، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، بیر ہے، ایسی گندگیوں سے اپنے دل کو صاف رکھو. دل کی صفائی بھی اللہ کے یہاں بہت ضروری ہے. قد افلح من تزکا، جو کامیاب ہوگا وہ جو اپنے دل کو صاف رکھے گا. صفائی دل کی بہت ضروری ہے، بہت ضروری دل کی صفائی. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے دعا بتلائی، وہ دعا بھی ہے سبق بھی ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو مسلمان انتقال کر کے پہلے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیجیے. صحابہ کی مغفرت کیجیے، امت کی مغفرت کیجیے. پھر آگے کیا کہا؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اے اللہ ہمارے دل میں کسی بھی مومن کے واسطے کینہ میل باقی نہ رہے. اے اللہ ہمارے دل کو ایسا پاکیزہ بنا دیجیے. دل کی صفائی، دل کا صاف ستھرا ہونا، سوچ کا پاکیزہ ہونا، فکروں کی صفائی، یہ بھی اسلام میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اسی کا ایک شعبہ عرض کر کے بات مکمل کر دوں. اس کی تمہید میں ایک اپنی ذات سے پیش آیا ہوا ایک واقعہ سنا. جیسے یہ آپ کا شہر ہے، اسلامی تہذیب کلچر کا ایک گہوارہ مانا جاتا ہے، تو ایسا ہی ایک اور شہر بھی ہے. وہاں ایک مرتبہ اسی طرح نکاح کی مجلس میں جانا ہوا سفر کر کے. وہاں کے علماء اور مختلف تنظیم کے ذمہ داران ملے. ایک تنظیم کے ذمہ داران آئے میرے پاس، اپنی کارگزاری سنانے لگے. کارگزاری سناتے سناتے انہوں نے کہا، ہماری تنظیم 3000 بیواؤں کو ہر مہینے راشن پہنچاتی ہے. یہ ہماری تنظیم کی عظیم خدمات میں سے ہے کہ 3000 بیواؤں کو ہماری تنظیم ہر مہینے راشن پہنچاتی ہے. میں نے مبارکباد دی، بہت اچھا کام ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن پلٹ کے میں نے یہ سوال کیا، میرے معزز علماء اور مفتیان کرام، لائے فکریہ یہ ہے کہ آپ کے شہر میں 3000 عورتیں بیوائیں کیسے ہوئے؟ کیسے 3000 عورتیں بیوہ ہوئی؟ اس نقطے اور پوائنٹ کو سوچئے. اور یہ عورتیں بیوہ آئندہ نہ ہوئے، اس کے لیے کوئی تحریک چلائیے. ظاہر ہے کہ اتنے سارے شوہر تو مرے نہیں، یہ طلاق کی وجہ سے بیوائیں ہوئی. 3000 میں مشکل سے 100-200 بیوائیں ایسی ہیں کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، باقی 2500 سے زیادہ بیوائیں جو طلاق کی وجہ سے ہوئی ہیں. ضرورت ہے کہ معاشرے میں تحریک چلائی جائے کہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، کیا اسباب ہے طلاق کے. اور علماء اور مفتیان کرام اور تنظیم چلانے والے ذمہ داران مل جل کر بیٹھے اور جن اسباب کی بنیاد پر طلاقیں ہوتی ہے ان اسباب کو غور کر کے طلاق کو معاشرے میں روکنے کی محنت کی جا رہی ہے. یہ کمال کی چیز. اس پر ایک حدیث سننا رہتا ہوں، بس ایک حدیث. کبھی آئندہ انشاءاللہ اس موقع پر تفصیلی باتیں کریں گے. ایک مرتبہ جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے آخری نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے ابا جان کے پاس آئی. آئی تھی اس مقصد سے کہ سسرال میں حضرت علی کے یہاں اپنے ہاتھ سے کام کرنے پڑتے تھے، چکی چلا. اس زمانے میں ہاتھ کی چکی ہوتی تھی. حضرت فاطمہ کو ہتھیلیوں میں زخم ہو گئے تھے، پانی لانا ہوتا تھا دور سے. حسن حسین چھوٹے بچے تھے، ان کی خدمت کرنی ہوتی تھی. گھر میں اونٹ بکریاں تھی، ان کو چارہ دینا پڑتا تھا، کھانا پکانا پڑتا تھا. سارے کام کون کرتی؟ سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا، حسن حسین کی اماں. وہ اپنے ہاتھ سے سارے کام کاج کرتی. ان کو پتا چلتا کہ میرے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کم عمر غلام آئے ہیں، تو کا کام کے لیے لیا حضور کے پاس، ابا جان کے پاس، تاکہ میرے کام میں مدد ہو، سہولت ہو، آسانی ہو. اسی لیے ابا جان کے پاس آئے. ابا جان کو کہہ نہیں سکی، حضرت عائشہ کو کہہ دیا. بعد میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. سنیے میرے مسلمانوں آگے کی بات. عشاء ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا مدینہ کی گلیوں میں ہو چکا تھا، مدینہ کے لوگ سو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی فکر کہ میری بیٹی کو کام سارے کرنے پڑتے ہیں اور وہ غلام لینے کے لیے آئے تھے. رات کی اندھیری میں حضور بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، داماد کے یہاں تشریف لے گئے. حضرت علی، حضرت فاطمہ بستر پر سو چکے تھے. حضور پہنچے تو دونوں فوراً اٹھنے گئے، کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا سوئے رہے، اٹھنے کی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے. بیٹی اور داماد کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے کہ تلوہ مبارک حضرت علی کے سینے پر آ رہا تھا. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا کے پیارے تلووں میں جو نورانی ٹھنڈک ہے وہ میں نے اپنے دل میں محسوس کیا. اور اس کے بعد حضور نے اپنی بیٹی کو کیا فرمایا؟ بیٹا آج تو آئی تھی، کام سے میری بیٹی تو تھک جاتی ہے، ہاتھ سے چکی چلانا ہوتا ہے، پانی لانا ہوتا ہے، جانوروں کا چارہ کرنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت ہے، شوہر کی خدمت ہے، سارے کام اکیلے کرنا ہوتا ہے۔ بیٹی تو غلام لینے آئی تھی، میں چاہوں تو تجھے غلام دے سکتا ہوں، لیکن یہ جو کم عمر غلام آئے میں یتیموں کو دوں گا، تجھے نہیں دوں گا بیٹی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا، بیٹی جب تو دن بھر کام کاج کر کے تھک جائے، رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے تو بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اللہ اس کی برکت سے تمہاری تمام تھکان کو دور فرمائے۔ وظیفہ بتلایا، ذکر بتلایا۔ یہ حدیث ہر دلہن کے ماں باپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، اگر بیٹی سسرال کی کوئی شکایت لے کے آئے تو ہم اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیں کہ نبی کے سامنے اپنی بیٹی نے شکایت کی، تھک جاتی ہوں، اتنے کام کرتی ہوں۔ حضور چاہتے تو حضرت علی کو ڈانٹ دیتے، نبی تھے، علی امتی تھے، علی چچا زاد بھائی تھے، لیکن بڑا کیا تھا حضور نے ان کو، حضور ان کو ڈانٹ دیتے داماد کو، ایک لفظ حضرت علی کو نہیں فرمایا، ایک لفظ ہے، اور اپنی بیٹی کو اکسایا بھی نہیں۔ بیٹی سسرال میں دادا گیری کر کے رہو، گنڈا گرگی کر کے رہو، ساس سسر کے خلاف محاذ قائم کر کے رہو، کوئی بات نہیں، اپنی بیٹی کو اللہ کا ذکر سکھایا اور سکھا کر کے حضور تشریف لے گئے۔ اگر ہر بیٹی دلہن کے ماں باپ ایسے بن جائے جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا تو انشاءاللہ طلاقوں میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی۔ ہنس تو بیٹی آ کر ایک بات کہے گی تو ماں باپ 10 باتیں ملا کے معاشرے میں پھیلائیں گے، آگ لگائیں گے۔ کیا طلاق لینے کے لیے نکاح کرواتے ہو؟ کیا سسرال میں جھگڑے کھڑا کرانے کے لیے طلاق باتیں کرتے ہو؟ بالکل نہیں۔ ایسے موقع پر بیٹی کو تعلیم دو، ان اللہ مع الصابرین، بہت بولتے ہو اپنے مقصد میں آئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بیٹی کو کہو، بیٹی صبر سے دن گزار لے، دن گزرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اللہ سکھ کے دن تجھے دکھلائیں گے۔ اللہ امت کے ماں باپ کو اپنی بیٹی اور دلہنوں کے ساتھ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیے۔